أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود پڑھیے محمد والے محمد. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد. پیچھے جگہ تھوڑی تنگ پڑ رہی ہے، تھوڑی سی جگہ آگے ہے. مومنین کرام صلوات پڑھتے ہوئے چند قدم آگے آئے. ارشاد ہے، ہم چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ وہ لوگ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، ضعیف کر دیا گیا ہے، مظلومین جہان و ستم دیدگان عالم و ستم رسیدگان زمین کو ہم امامت عطا کریں اور انہیں ہم نے زمین کا وارث بنانا ہے. یہ ارادہ خدا مکمل طور پر پوری زمین کے اوپر اس وقت پورا ہوگا جب بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف پردہ غیبت سے عرصہ ظہور میں تشریف لائیں گے، نظام عدل الہی برپا کریں گے اور آخری نبرد حق و باطل کے درمیان اس زمین پر انجام دیں گے، اور جس کے بعد حق کو فتح و نصرت نصیب ہوگی اور باطل مغلوب ہوگا. لیکن یہ عمل تدریجاً اس مقام تک پہنچے گا، تدریجاً آخری نبرد تک یہ سلسلہ منتہی ہوگا. خداوند کا ارادہ ہے کہ ہم مظلومین زمین کو و ستم دیدگان زمین کو و مستضعفین زمین کو امامت عطا کریں، ان کو رہبری و قیادت عطا کریں، پیش رو وہ بنیں اور باقی دنیا ان کی پس رو و پی رو بنے. لیکن مستضعفین جہان وہ مظلومین عالم جنہیں تواغیت نے وہ نظام ظلم نے محرومیت کا شکار کر رکھا ہے، ان کے امامت تک پہنچنے کی کچھ شرائط ہیں، ارادہ الہی ہے، لیکن اس ارادہ الہی کے ساتھ حکمت خدا بھی شامل ہے. ہر ارادہ خدا حکمت الہی کے ہمراہ ہے. کہیں بھی ارادہ خدا و مشیت خدا حکمت خدا سے جدا نہیں ہے. ہر کام زمین پر و اس کائنات کے اندر امر الہی سے ہوتا ہے، ارادہ الہی سے ہوتا ہے، لیکن حکمت خدا کے تحت ہوتا ہے. حکمت کا معنی یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جو نظام مقرر کیا ہے اس نظام کے مطابق جہاں استحقاق ہو، جہاں پر حقدار ہو، جہاں پر اہل موجود ہو، اس کو خداوند تبارک و تعالی اپنے وعدہ کے مطابق مقام عطا کرتا ہے، لیکن جو حقدار نہ ہو، جو اہل نہ ہو، جس نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا نہ ہو، ارادہ خدا اس کے حق میں پورا نہیں ہوتا، اسے شامل ہی نہیں ہوتا. چونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے. کس طرح مظلومین جہان درجہ امامت پر پہنچیں گے، وہ بشریت کی قیادت و امامت سنبھالیں گے، اس کی شرائط ہیں. انہیں پہلے سبق امامت پڑھنا ہوگا، درس امامت پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد مشق امامت کرنا ہوگی، اور اس کے بعد اپنے اپنے زمانے کے مطابق، اپنے اپنے علاقے اور خطے کے مطابق بشریت کی امامت کا فریضہ انجام دیں گے. اور اس طرح نظام امامت الہی تدریجاً پوری زمین کے اوپر چھا جائے گا، مکمل ہوگا، اور آخری نبرد امام حق بقیت اللہ العظم و امام معصوم کے ہاتھوں لڑی جائے گی. اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر نظام امامت، اللہ کا بنایا ہوا نظام حکم فرما ہو جائے گا. در حقیقت مستضعفین عالم، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زمین کی وراثت اور اس امامت کے لیے تیار کریں جس کا وعدہ خدا نے دیا ہے. سبق امامت انہیں پڑھنا ہوگا، وہ جب سبق امامت پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد مشق امامت شروع ہوگی، اور مشق امامت کے بعد اصلی نبرد میں داخل ہوں گے. یہاں بہت ساری چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سبق اپنا بھول گئے ہیں. ہمارا سبق کا جو نصاب تھا وہ بدل دیا گیا ہے. خاموشی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ غیر محسوس طور پر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا اور ہمارا سبق اور سبق کی کتاب بدل گئی اور وہ ورق الٹ دیا گیا. کتاب پڑھتے ہوئے بعض اوقات ہوا کی وجہ سے یا کسی اور آدمی کی مداخلت کی وجہ سے انسان کے سبق کا ورق الٹ جاتا ہے. ایک صفحہ پہ پڑھ رہا ہوتا ہے سبق، اور جب اسے معلوم نہیں ہوتا، دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو خاموشی سے وہ ورق الٹ جاتا ہے. اسے کانوں کان خبر نہیں ہوتی، متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کتاب بدل گئی ہے یا کتاب وہی ہے، ورق الٹ دیا گیا ہے. یہ غیر محسوس طور پر ہوتا ہے. یہ عمل کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہماری غفلت سے وہ لوگ استفادہ کرتے ہیں جو ماہر ہیں نصاب بدلنے کے، راستے بدلنے کے، سبق بلانے کے اور سبق کا ورق الٹنے کے. وہ ماہرین فوراً غافل لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کا سبق بدل دیتے ہیں, اور ہمیں چونکہ پتہ نہیں چلتا, ہم سمجھتے ہیں وہی سبق جاری ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہوا تھا, جس کی نیت کی ہوئی تھی. علامہ اقبال نے ایک شعر بہت خوبصورت, ایک فارسی گو شاعر کا اپنے کلام میں, اپنے دیوان میں, کلیات میں ذکر کیا ہے, فارسی شعر ہے, اور اس تضمین پر خود علامہ اقبال نے ایک پوری نظم لکھی ہے. البتہ کئی نظمیں اس طرح کی ہیں کہ کسی دوسرے بڑے شاعر کا ایک شعر لے کر پھر اس مضمون پر علامہ نے خود اپنے افکار اور اپنا نظریہ بیان کیا ہے. ان شعروں میں سے ایک خوبصورت شعر یہ ہے جو نظیریہ نیشاپوری کا شعر ہے. نظیریہ نیشاپوری بہت اعلی پائے کے شاعر گزرے ہیں, حکیم, جو ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے اور ہندوستان میں ہی وہ رہے اور آخرکار یہیں پر دفن ہوئے. بہت اعلی درجے کا کلام ہے نظیریہ نیشاپوری کا. وہ خوبصورت شعر یہ ہے, رفتم کہ خار از پاکشم منزل کا, رفتم کہ خار از پاکشم محمل ز چشمم دور شد, رفتم کہ خار از پاکشم محمل ز چشمم دور شد, یک لحظه غافل گشتم و صد سال راہم دور شد. بہت عالی شعر ہے, بہت اعلی مضمون کا. رفتم کہ خار از پاکشم, یعنی میں کاروان کے ہمراہ, قافلے کے ہمراہ جا رہا تھا, میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, کاروان چلتا رہا, میں رک گیا اور راستے سے اپنا سفر چھوڑ کے روک کے تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں بیٹھا, راستے کے کنارے پہ بیٹھ گیا تاکہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں. بس اتنی سی دیر لگی مجھے, میرے پاؤں میں چلتے ہوئے میں کاروان کے ساتھ جا رہا تھا, میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, کانٹا مجھے تکلیف دے رہا تھا, میں تھوڑی دیر رک گیا, کاروان چلتا رہا, بس اتنی دیر کے لیے رکا کہ پاؤں سے کھینچ کے کانٹا نکال لوں. کانٹا نکال کے جب دوبارہ کھڑا ہوا اور کاروان کی طرف دیکھا تو کاروان کی منزلیں بہت زیادہ طے ہو چکی تھی اور میں 100 سال کاروان سے پیچھے ہو گیا. ایک لحظے کی غفلت ہوئی, ایک لحظے کے لیے میں اپنی طرف مشغول ہوا, 100 سال کاروان سے پیچھے رہ گیا. اب توجہ فرمائیں, رفتم کہ خار از پاکشم, میں ہٹا, تھوڑی دیر بیٹھا تاکہ پاؤں سے کانٹا کھینچ کے نکالوں, رفتم کہ خار از پاکشم محمل ز چشمم دور شد, محمل میری نظروں سے اوجل ہو گیا, یک لحظہ غافل گشتم و صد سال راہم دور شد. ایک لحظے کے لیے میں غافل ہوا, ایک لحظے کی غفلت نے 100 سال مجھے کاروان سے دور کر دیا, 100 سال پیچھے رہ گیا, 100 سال عقب رہ گیا, 100 سال میری منزل دور تر ہو گئی. یہ قانون غفلت ہے. اس لیے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے بار بار انبیاء کی زبانی و خصوصاً خاتم الانبیاء کی زبانی یہ بیان فرمایا ہے, وحی کے ذریعے انبیاء کو تعلیم دی ہے کہ بشر کو غفلت سے نکالو. لہذا غفلت سب سے خطرناک لہذا ہے. غفلت کے عالم میں بشر کا وہ نقصان ہوتا ہے جس کو 100 سال مل کر بھی ساری امت تلافی نہیں کر سکتی, اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی جو غفلت کے عالم میں اس کا ہو جاتا ہے نقصان. عزیزان, غفلت میں بڑے کاروان لٹے ہیں, بڑے قافلے لٹے ہیں, بڑی منزلیں دور ہوئی ہیں اور بڑے سبق بھول چکے ہیں, بڑے سبق بدل دیے گئے ہیں. غفلت سے فائدہ اٹھانے والے ماہرین فراوان ہیں جو غفلت سے فوراً فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ اگر جنگل کے قانون کی طرف دیکھیں تو حیوانات کے اندر بھی یہ حس موجود ہے. ہر شکاری جانور اپنے شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہر شکاری جانور اگر غور کریں, پرندوں پہ غور کریں, وہ اپنے شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے. درندوں پہ غور کریں, وہ اپنے شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے. حشرات پہ غور کریں, وہ اپنے شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک حشرہ معمولی سا مکڑی جو گھروں میں بھی جالہ بنا لیتا ہے اور جگہ جگہ جہاں انسان کچھ بنائے وہ فوراً چھوٹا سا جالہ بنا دیتا ہے, مکڑی کا جالہ, تارے عنکبوت جسے کہتے ہیں. تھوڑا سا بڑی مشکل سے شاید 6 انچ کا یا 1 فٹ کا مربع فٹ کا ایک جالہ بنا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے فقط غافل حشرات کا شکار کرنے کے لیے. غافل حشرات جو اس تار میں, اس جال میں آ کر پھنس جاتے ہیں. سب سے زیادہ استفادہ شیطان کرتا ہے. یہ طریقہ کار واردات شیطان ہے. جال بچھاتا ہے اور جال بچھا کر ایک کونے میں دبک کے بیٹھ جاتا ہے بالکل خاموشی کے ساتھ, سانس روک کے, تاکہ میرا شکار آئے اور اس غفلت کی وجہ سے اس دام میں اور اس جال میں پھنس جائے. اور جب ایک دفعہ پھنس جاتا ہے پھر وہ ماہر شکاری اس کو دبوچ لیتا ہے اور ہرگز اسے آزاد ہونے نہیں دیتا. آج اگر ہم غور کریں ہمارے ارد گرد بہت ایسی مثالیں ہیں, وہ شاید ہم خود بھی وہ غافل شکار ہوں جو کسی ماہر و ہوشیار شکاری کا شکار ہو چکے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. شاید ہم خود غافل شکار ہیں, ہماری غفلت سے معلوم نہیں کتنے شکاریوں نے استفادہ کیا اور اپنے دام فریب میں ہمیں انہوں نے پھنسا لیا ہے. جب بھی انسان غفلت اختیار کرے اس کی غفلت سے ضرور فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جس کا نقصان عمر بھر بھی انسان پورا نہیں کر سکتا. غیر محسوس طور پر انسان کی راہیں بدل جاتی ہیں, غیر محسوس طور پر انسان کے ارادے بدل جاتے ہیں, غیر محسوس طور پر انسان کے مقاصد بدل جاتے ہیں, غیر محسوس طور پر انسان کا دین بدل جاتا ہے, عقیدہ بدل جاتا ہے, نظریہ بدل جاتا ہے. انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا, کانوں کان خبر نہیں ہوتی. غفلت ایک ایسا نقصان دہ عمل ہے لیکن امتحان انسان کے لیے, انسان کے لیے رکھا گیا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو سکتا ہے. ایک مثال جو شاید آپ میں سے اکثر کا تجربہ ہوگا, اگرچہ یہاں اس علاقے میں وہ تجربہ گاہ نہیں ہے لیکن آپ نے سفر کیے ہوئے دور دراز کے ملک کے اندر اور ملک کے باہر. ٹرین کا سفر اگر نہیں بھی کیا ہوا تو آپ نے سنا ہوا ہے یا دیکھا ہوا ضرور ہوگا. ٹرین کے لیے پٹڑی ہوتی ہے, ایک معین راستہ ہوتا ہے آہنی, اس کے اوپر ٹرین کو چڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنی منزل کی طرف روانہ کیا جاتا ہے. لیکن راستے میں عموماً کہیں پلیٹ فارم آ جائے, اگر کوئی شہر آ جائے, کوئی اسٹیشن آ جائے, اس اسٹیشن پر بعض اوقات 2 پٹڑیاں 2 راستے ٹرین کے نکلتے ہیں. ٹرین کا راستہ, ٹرین آسانی سے اپنا راستہ نہیں بدل سکتی, چونکہ ٹرین بنی ہی ایسی تھیوری کے تحت ہے کہ ٹرین اور راستے کا اتنا گہرا جوڑ ہے کہ نہ راستہ ٹرین کو چھوڑتا ہے اور نہ ٹرین راستے کو چھوڑتی ہے. جس وقت ٹرین راستے کو چھوڑے یا راستہ ٹرین کو چھوڑ دے, اسی وقت حادثہ ہوتا ہے ناگوار اور اسی وقت بہت ساری جانیں تلف ہو جاتی ہیں. لہذا ٹرین کا راستہ بدلنے کے لیے ایک باقاعدہ عمل ہوتا ہے, ایک لیور لگا ہوتا ہے ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ. دیکھا ہوگا آپ میں سے اکثر نے, میں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی خاطر نقشہ ذہنی بنا رہا ہوں. ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ باہر لوہے کا ایک بڑا لیور لگا ہوتا ہے اور وہ تاروں کے ذریعے, آہنی تاروں کے ذریعے ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ متصل ہوتا ہے. جب ٹرین آ رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے, ٹرین کے اندر سینکڑوں لوگ, ممکن ہے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں اور ٹرین جس ٹریک پر, جس راستے پر جا رہی ہے, وہ شخص اس لیور کو کھینچتا ہے
اور ٹرین کا راستہ بدل دیتا ہے. ایک معمولی سے جھٹکے سے ادھر کو جاتی ہوئی ٹرین ادھر چل پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں کانٹا بدلنا, یہاں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کانٹا بدلنا, ٹرین کا کانٹا بدل دیا. کانٹا بدلنے سے مراد یعنی یہ ٹرین جو سیدھے راستے پہ جا رہی تھی کانٹا بدل دیا گیا, یعنی اس کا راستہ لیور کھینچ کے بدل دیا گیا اور وہ دوسرے ٹریک پہ دوسری پٹڑی پہ چل کے کہیں اور جانے لگی ہے. ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم جس راستے پر جا رہے تھے جس ڈائریکشن میں جا رہے تھے وہ بدل گئی ہے. اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی, کسی کو بھی ٹرین کے اندر یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا راستہ بدل دیا گیا ہے. ریلوے کا محکمہ اس شخص کو تنخواہ دیتا ہے اور اس کو پہلے ٹریننگ دیتا ہے. ہر آدمی کانٹا نہیں بدل سکتا. اگر مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ جب ٹرین آئے لیور کھینچ کے کانٹا بدل دے, ہم نہیں کر سکتے یہ کام. پہلے اس کو پڑھایا جاتا ہے, پھر اسے ٹریننگ دی جاتی ہے, عملی تجربہ کرایا جاتا ہے, کسی ماہر سینئر کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ ٹرینوں کے راستے بدل سکے وہ. لہذا ریلوے کے محکمے سے تنخواہ لے کر اور ٹریننگ لے کر کانٹا بدلنے کی, وہ اس ڈیوٹی پر اور اس پوسٹ پر مامور ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت ٹرینوں کے کانٹے بدل دے. یہ مثال ہے. اب مثال سے باہر آ جائیں, مثال صرف اسی لیے ہوتی ہے ذہن کو تیار کر دے, پھر اس کے بعد مثال کو ذہن سے مثال کے ذریعے مطلب سمجھنے میں دو کام کرنے ہوتے ہیں. ایک مثال کو ذہن میں ڈالنا ہوتا ہے, جب مثال ذہن میں چلی جائے پھر اس کو ذہن سے نکالنا ہوتا ہے. کس لیے؟ تاکہ جس مطلب کے لیے مثال لائی گئی ہے وہ مطلب اب آ سکے ذہن میں. مثال ذہن کو تیار کر دیتی ہے, پھر اس تیار ذہن میں اصلی مطلب ڈالا جاتا ہے. پہلے آپ کے ذہن میں مثال گئی ہے ٹرین کی اور کانٹا بدلنے کی, اب مثال باہر آ جائے اور اصل مطلب کی طرف آ جائے. یہی کام جو ریلوے کے اندر ٹرینوں کا راستہ بدلنے کے لیے انجام پاتا ہے, یہی کام قوموں اور امتوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. امتوں کو اپنے رہنما, رہبر, انبیاء و ائمہ اور ان کے جانشین اور ان کے نائبین ایک مقصد کی طرف ایک راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کچھ عرصہ تک اس قوم کی خود رہنمائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے کسی جانشین و وصی کے سپرد کر دیتے ہیں, اپنے کسی نائب کے سپرد کر دیتے ہیں. لیکن قوموں کی کمینگاہ میں یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کانٹا بدلنے کا درس پڑا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے قوموں کو پٹڑی سے اتارنے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور اتنی خاموشی سے غیر محسوس طور پر ایک قوم کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں کہ اس قوم کو ٹرین کی سواریوں کی طرح کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی. اتنی خاموشی سے ان کا راستہ بدل دیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ جھولے آ رہے ہیں, ٹرین رکی تو ہے نہیں, چل رہی تھی, ہچکولے کھا رہی تھی, چلتی ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, بس پہلے بھی چل رہی تھی اب بھی چل رہی ہے, اور جب تک چل رہی ہے ہم صحیح جا رہے ہیں. نہ عزیز من, ہر ٹرین جو چل رہی ہے ضروری نہیں کہ صحیح جا رہی ہو. ذرا شیشہ اتار کے پردہ ہٹا کے باہر بھی دیکھ لو, کہ علامتیں بھی دیکھ لو, باہر لگے ہوئے سائن بورڈ بھی دیکھ لو, باہر لگے ہوئے علامتیں بھی دیکھ لو, کہ یہ دیکھ لو کہ یہ آپ ہی کی منزل کی طرف جا رہی ہے یا نہیں, یا کسی ماہر نے کانٹا بدل کے اس قوم کے کاروان کو کسی اور طرف ڈال دیا ہے. قوموں کے اندر شعور ہونا چاہیے. اس لیے قوموں کو بار 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 آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے, بار بار شیشے اتار کے, آئینے کے اتار کے, پردے ہٹا کر, حجاب ہٹا کر بار بار دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے, بار بار علامتیں پرکھنے کی ضرورت ہے, بار بار نشانیاں دیکھنے کی ضرورت ہے، بار بار فاصلے ناپنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ قوم کا کاروان، یہ امت کا کاروان، یہ ملت کا کاروان، یہ دین کا کاروان، یہ اسی سمت میں جا رہا ہے جہاں پر ہمارے نبی و امام نے ڈالا تھا، یا راستے میں کانٹا بدلنے والوں نے کہیں اور ڈال دیا ہے اس کو. ہوشیاری کی ضرورت ہے عزیزان، خصوصاً قومی سفر، اجتماعی سفر. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس ملت کا کانٹا ایک دفعہ نہیں، ہزارہا مرتبہ بدلا گیا ہے. جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت انسان کی قبا ایک دفعہ نہیں بلکہ ہزار دفعہ چاک ہو چکی ہے. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہامی 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. یہ حضرت انسان بہت رسوا ہوا، بہت ذلیل ہوا، بہت اس کی تحقیر ہوئی. کس کے ہاتھوں؟ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں، یعنی طاغوتوں کے ہاتھوں، یعنی درندوں کے ہاتھوں، یعنی ظالموں کے ہاتھوں، یعنی خونخاروں کے ہاتھوں، یعنی ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں، یعنی آمروں کے ہاتھوں، یعنی دھوکہ بازوں کے ہاتھوں، یعنی ہزار چہرہ لوگوں کے ہاتھوں. اس حضرت انسان کی قبا ہزار مرتبہ چاک ہو چکی ہے، اس کا گریبان ہزار مرتبہ پارا پارا ہو چکا ہے، وہ دریدہ گریبان ہو چکا ہے، وہ دریدہ دامن ہو چکا ہے. اس کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس کی کمینگاہ میں درندے بیٹھے ہیں، ماہر شکاری قوموں کی کمینگاہ میں کمین لگا کے بیٹھے ہیں. کمین اس مخفی ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں پر شکار کی انتظار میں شکاری بیٹھتا ہے، اوٹ بنا کر چھپ کے جہاں بیٹھتا ہے اس کو کمینگاہ کہتے ہیں. اس کمینگاہ میں اگر ہم نظریں دقیق دوڑائیں تو ہزار شکاری ہر موڑ پہ بیٹھے ہیں، ہر موڑ پہ ہزار شکاری مسلح ہو کر، تیار ہو کر، جال اپنے بچھا کر، دام بچھا کر قوموں کے راستوں میں اور مومنین کے راستوں میں اور امت اسلامی کے راستوں میں بیٹھے ہیں اور ملت تشیعوں کے راستے میں بیٹھے ہیں، تاکہ اس کو دام میں پھنسائیں، اس کا راستہ بدلیں اور اس خاموشی سے غیر محسوس طور پر بدلیں، اسے کانوں کان خبر ہی نہ ہو اور یہ خوش ہو کہ چونکہ چل رہی ہے ٹرین، لہذا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. ہر چلتی ٹرین صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہوتی، بار بار دیکھو کہ کہیں کانٹا بدل تو نہیں دیا گیا. ایک حدیث نورانی جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، یہ حدیث میں نے تلاش کی، امامیہ کتب روایات میں نہیں ملی مجھے، اہل سنت کی کتاب میں، کتاب روایت میں ہے. عبداللہ ابن مسعود جو بہت ایک جید شخصیت ہے اہل سنت کی کتابوں میں، راوی کے طور پر ایک بڑا نام ہے، قابل احترام نام ان کے ہاں، اور بڑے صحابہ میں سے ہیں. عبداللہ ابن مسعود، سنا ہوا ہے نام آپ نے، بہت ساری خصوصاً روایات میں اور رجال میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے. یہ کاتب واہی بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور بہت بڑا نام ہے یہ. یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بزرگ صحابہ، سینئر صحابہ، چونکہ صحابہ مختلف کیٹیگریز کے تھے، کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور حلقہ رسول اللہ میں شامل ہوئے تھے، کچھ بہت قدیم سے مکہ سے حضرت کے ساتھ آئے، ہجرت کر کے آئے، کچھ پہلے، کچھ دیر سے، بہرکیف درجات تھے زمان کے لحاظ سے، کچھ بہت سینئر تھے، کچھ جونیئر تھے. اس روایت کے مطابق وہ صحابہ جو رسول اللہ کے بہت قریب تھے، وہ سینئر تھے، ان کو ایک دن رسول اللہ نے اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اور انہیں ایک سبق دیا، ایک درس پڑھایا، ایک پورا چیپٹر اسلام کا سمجھایا. اس روایت کی تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک گفتگو ہم نے کی ہے ایام فاطمیہ میں، یہی گزشتہ ایام فاطمیہ جو گزرے ہیں جمادی الثانی میں، اس مناسبت سے وہ گفتگو کی ہے، خمسہ مجالس ظاہراً، جس میں موضوع یہ تھا حضرت زہرا محافظ خط رسول، اس اشرے کا یا اس مجالس سلسلہ گفتگو کا عنوان یہ تھا، وہاں اس کی تفصیل موجود ہے، میں یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود روایت نقل کرتے کہ رسول اللہ نے ان صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک عجیب درس دیا رسول اللہ نے اس دن انہیں اسلام کا، دین کا. وہ درس یہ دیا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے ریت کے اوپر ایک لائن کھینچی، خط، عربی میں لائن کو خط کہتے ہیں، لائن، لین نہ لائن، لین صف کو کہتے ہیں، لائن خط کو کہتے ہیں، لائن کھینچی رسول اللہ نے، یہ خط کھینچا اور پھر اس کے بعد اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف متوازی خطوط کھینچے. متوازی خطوط، الحمدللہ تعلیم یافتہ ہیں سب سمجھتے ہیں، متوازی خط کیا ہوتا ہے؟ پیرلل خط، یعنی وہ خط جو پہلے خط کے ساتھ اس کا فاصلہ ہر جگہ سے برابر ہو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. جس طرح ٹرین کی پٹڑی ہوتی ہے، ٹرین کی پٹڑی کبھی بھی اس کا فاصلہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ برابر فاصلہ رہتا ہے اس کا آپس میں. ان دو خطوط کو کہتے ہیں دو متوازی یا موازی خطوط. رسول اللہ نے ایک خط اپنی انگلی سے، انگشت مبارک سے کھینچا ریت پر، پھر اس کے دائیں طرف ایک خط اس کے موازی کھینچا، ایک بائیں طرف اس کے خط موازی کھینچا، اور پھر اس کے بعد چند خطوط دائیں بائیں اور کھینچے. اور پہلا خط جو رسول اللہ نے ریت پہ کھینچا، فرمایا کہ یہ میرا خط ہے، یہ میرا خط ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ دائیں بائیں، میرے خط کے دائیں بائیں بھی خطوط ہیں، موازی خطوط، میرے خط کے موازی خطوط. موازی خط کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے بالمقابل خط کے ساتھ اس کا فاصلہ برابر ہوتا ہے. دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا ہے جدھر پہلے خط کا رخ ہوتا ہے. موازی خط، اگر ایک یہ موازی خط ہے تو دوسرا بھی اسی سمت میں ہوتا ہے، اس سمت میں نہیں ہوتا. اگر اس سمت میں ہو تو اس کو موازی خط نہیں کہتے، متقاطع خط کہتے ہیں، یعنی پہلے خط کو کاٹ رہا ہے، کراس کر رہا ہے. موازی خط کبھی بھی دوسرے خط کو کراس نہیں کرتا اور اس کے الٹ بھی نہیں چلتا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھیے گا، دقت کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس خطے میں اور با معرفت مومنین، متدین مومنین کے سامنے طالب علمانہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض جگہ طالب علمانہ بات کرنے میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں عام لوگ ہیں وہ طالب علم کی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، لیکن یہاں الحمدللہ یہ مشکل نہیں ہے. یہاں الحمدللہ علماء کی بات سمجھ جاتے ہیں تو طالب علم کی بات تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. موازی خط الٹ نہیں ہوتا، ایک خط ادھر جا رہا ہو دوسرا ادھر جا رہا ہو، یہ بھی موازی خط نہیں ہوتا، یہ مخالف خط کہلاتا ہے. اگر ایک خط ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے، یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ مخالف خط. اگر ایک خط ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں متقاطع خط، کراس کرنے والا خط، کاٹ رہا ہے اس خط کو. لیکن اگر ایک خط ادھر جا رہا ہے دوسرا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، تھوڑا سا ہٹ کر کچھ فاصلے سے وہ بھی ادھر ہی جا رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متوازی خطوط. اب رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود، یہ بزرگ صحابی رسول، روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی انگشت مبارک سے خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے موازی، اور پھر اس کے بعد فرمایا سنو میرے شاگردوں، میرے صحابہ، میرے پیروکاروں، سنو یہ درمیان کا خط جو پہلا تھا یہ میرا خط ہے، اور اس کے دائیں بائیں کچھ فاصلے سے میرے خط سے ہٹ کر اسی طرف جانے والے کچھ اور خطوط ہیں. فرمایا وہ میرے خطوط نہیں ہیں، بلکہ فرمایا وہ سبل ہیں اور ہر سبیل پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے خطوط نہیں ہیں. یعنی رسول اللہ ایک خطرہ اپنے صحابہ کو اسی وقت یہ بیان فرما رہے تھے کہ میرے پیروکاروں کو، میری امت کو ایک بہت ہی پیچیدہ خطرہ پیش آنے والا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ایک خطرہ یہ پیش آئے گا کہ میرے خط کے مخالف خطوط بنیں گے، لیکن میری قوم جلدی پہچان لے گی کہ رسول کا خط مشرق کو جا رہا ہے اور یہ خط مغرب کو جا رہا ہے، پس یہ رسول کا خط نہیں ہو سکتا۔ میرے خط کے ساتھ کچھ متقاطع خطوط بنیں گے، میرا خط کسی اور طرف جا رہا ہے، وہ اس کو کاٹ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ امت ان خطوط کو بھی پہچان لے گی، ان کی بھی معرفت حاصل کر لے گی، کیوں؟ کہ یہ واضح طور پر میرے خطوط کے مخالف جا رہے ہیں۔ لیکن میری امت پھنسے گی کہاں؟ پیچیدگی کہاں پیش آئے گی؟ الجھن کہاں پیش آئے گی؟ الجھن انہیں اس وقت پیش آئے گی جب میرے خط سے ہٹ کر، میرے خط سے ہٹا ہوا ایک خط میرے خط کے موازی اسی طرف رخ کر کے کھینچا جائے گا جدھر میرا خط جا رہا ہے۔ یہاں پر امت پریشان ہو جائے گی۔ کیوں پریشان ہوگی؟ اس لیے کہ یہ جب دیکھے گی کہ ہمارا رخ بھی تو ادھر ہی ہے جدھر رسول کا رخ تھا، ہمارا رخ بھی تو ادھر ہی ہے جدھر اہل بیت کا رخ تھا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خط اگر ذرہ برابر ایک ملی میٹر بھی میرے خط سے ہٹ کر کسی نے خط بنایا، وہ شیطان کا خط ہے، وہ میرا خط نہیں ہو سکتا۔ عزیز من، جو خط رسول کے مخالف جا رہے ہیں وہ تو واضح نظر آتے ہیں، جو خط رسول کے متقاطع خط پہ جا رہے ہیں وہ بھی واضح نظر آتے ہیں، لیکن جو خط رسول کے موازی خطوط پر جا رہے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، وہ فریب میں ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اس وقت کون سے خط پر ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی کسی موازی خط پر جا رہا ہوں، کہ ایسا بھی تو نہیں کہ میں بھی کسی پیرلل خط پر جا رہا ہوں اور خوش ہوں کہ میرا رخ ادھر ہی ہے جدھر رسول کا رخ ہے۔ رخ ادھر ہونا کافی نہیں ہے، راستہ بھی ایک ہونا چاہیے، چونکہ موازی خطوط کبھی بھی ایک نقطے پر جا کر ختم نہیں ہوتے، ہر ایک کا انجام الگ ہوتا ہے، چونکہ فاصلہ ہے ان کے درمیان۔ موازی خطوط پہ چلنے والے کبھی بھی ایک انجام پہ نہیں پہنچتے، ہر خط کا الگ انجام ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو ہوشیاری دکھانی ہے، جس بصیرت سے کام لینا ہے، وہ یہ نہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہو کوئی ہمیں خط رسول کے خلاف لے جائے گا، کوئی ہمیں خط رسول کے متقاطع خط پہ چلا دے گا اور ہم اس لیے مطمئن ہوں کہ ہم مخالف خط پر تو نہیں جا رہے، ہم متقاطع خط پر تو نہیں جا رہے۔ جتنا مخالف خط پر چل کر انسان گمراہ ہوتا ہے، جتنا متقاطع خط پر چل کر انسان گمراہ ہوتا ہے، اتنا ہی موازی خط پر چل کر بھی انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اکثریت آج اس گمراہی کا شکار ہے، موازی خطوط پہ چل رہے ہیں ہم۔ اب آئیں دیکھیں خط رسول کی علامات کیا ہیں۔ یہ عرض کیا ان مجالس میں وضاحت کی تھی کہ جناب سیدہ جو کھجوروں کے ایک باغ کو بہانہ قرار دے کر میدان میں اتنی چاہتی کیا تھی جناب سیدہ، وہ تحریک کیا تحریک تھی، کس طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی؟ آیا پراپرٹی کا جھگڑا تھا، پلاٹ کا جھگڑا تھا، باغ کا جھگڑا تھا یا نہ؟ بات اس سے بہت بلندتر تھی، کسی بہت عمیق نقطے کی طرف متوجہ فرمانا چاہ رہی تھی، کسی بڑے خطر سے امت کو نجات دلا رہی تھی، وہ خطر جو ہمیشہ امت کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج بہت رش ہے موازی خطوط کے اوپر، اور متوازی خطوط جو اسلام کے متوازی خطوط بنے ہوئے ہیں، حقیقی اسلام کے متوازی خطوط۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، سب سے بڑا خطرہ اسلام کے لیے اسلام کو قرار دیتے تھے، اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسلام، غور سے سننا، کون سا اسلام؟ اسلام محمدی کے لیے اسلام امریکی سب سے بڑا خطرہ ہے. امام کی یہ اصطلاح تھی، اسلام بمقابلہ اسلام. شیطان بہت چلاک ہے، شیطان کو معلوم ہے کہ کبھی بھی کفر کے ذریعے اسلام کو شکست نہیں دے سکتا. اسلام کو شکست دینے کے لیے اسلام میدان میں لائے گا، اسلام کے مقابلے میں اسلام بنا کر لائے گا، حقیقی اسلام کے مقابلے میں جعلی اسلام لے کر آئے گا. کئی طرح کے اسلام جو موازی خطوط کے طور پر حقیقی اسلام، رسول کے اسلام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور ہر خط پر رش ہے. امریکی اسلام، امام خمینی کی اصطلاح تھی، یعنی وہ اسلام جو امریکہ کے فائدے میں ہے، نہ وہ اسلام جو امریکہ میں بنا ہے. امریکی اسلام اس کو نہیں کہتے جو امریکہ نے بنایا ہے، جو امریکہ نے پڑھایا ہے، جو امریکہ نے سکھایا ہے، نا، امریکہ نے کوئی اسلام نہیں بنایا. لیکن امریکہ کو ایک خاص شکل کا اسلام بہت پسند ہے، امریکی اسلام، یعنی اس امریکہ کا پسندیدہ اسلام، ظالموں کا پسندیدہ اسلام، سرمایہ داروں کا پسندیدہ اسلام، طاغوتوں کا پسندیدہ اسلام، فاسد حکمرانوں کا پسندیدہ اسلام، ایک خاص اسلام اس طبقے کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے یہ اسلام اس کو، اور ہر زمانے میں رہا. مسلمانوں کے اوپر تسلط جمانے کے لیے اسلام کا سہارا لیا، اور اپنا پسندیدہ اسلام ان کے سامنے پیش کر کے آپ ہر زمانے میں دیکھیں. تشیع ہمیشہ دو تشیع رہے، ایک حقیقی تشیع، محمدی تشیع، علوی تشیع، فاطمی تشیع، حسینی تشیع. ایک حسینی تشیع اور ایک اس کے مقابلے میں موازی تشیع، وہ تشیع جو امریکہ کو بہت پسند ہے. یہ بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی بدگمانی یا فرضیہ اور مفروضہ نہیں عرض کر رہا، ایک حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک حقیقت. شاید سب سے موزوں طبقہ آج جس کے سامنے میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، سب سے مناسب اذہان و سب سے مناسب مخاطبین یہی ہیں. مدت سے امریکہ نے کچھ کوششیں شروع کی ہیں، جن میں سے دو یا تین کوششوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. پال والفوویز، یہ نام ممکن ہے آپ میں سے بعض کا سنا سنایا نام ہو، پال والفوویز. پال والفوویز یہ وہ شخص ہے جو دو سال پہلے ورلڈ بینک کا چیف تھا، کرپشن کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا. اس سے پہلے یہ شخص پینٹاگون کا ایڈوائزر تھا اور امریکی وزارت خارجہ میں تھنک ٹینک کا ایک ممبر تھا. یہ اس نے ایک تنظیم بنائی ہے شیعہ علماء کی. اس شخص نے عراق کے اوپر جنگ کا نقشہ اسی نے بنایا تھا، عراق کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کا نقشہ اسی شخص نے، پال والفوویز نے بنایا، ابھی موجود ہے. اس کی تصاویر بھی آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی. شیعہ علماء واشنگٹن کے اندر تقریب ہوئی اور باقاعدہ کانفرنس ہوئی، یہ سیمینار ہوا، شیعہ علماء اور بعض عوام اس میں شریک ہوئے. یہ مہمان خصوصی تھا، اس نے صدارت کی اور تنظیم بنی شیعہ علماء کی امہ کانفرنس کے نام سے، امہ مسلم امہ یا امہ کے نام سے، اور اس نے صدارتی تقریر کی اور اس میں خطاب کر کے شیعہ علماء سے یہ کہا کہ تشیع کو خطرہ ہے، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم تشیع کو نجات دو، تشیع کو نجات دینے کے لیے میدان میں اترو، تشیع بچاؤ تم. دیکھیں کتنا خیرخواہ ہمدرد ہے تشیع کا. تشیعوں کے لیے کتنا دل جل رہا ہے. ایک امریکی تھنک ٹینک کے ایک درندے کا جس نے بہت خونخاری دکھائی ہے, یہ تشیع بچانے کے لیے شیعہ علماء کو ریکویسٹ کر رہا ہے اور انہیں اکسا رہا ہے, کہہ رہے کہ تشیعوں کے اندر ایک چیز آ گئی ہے اس سے بچاؤ. وہ کیا ہے؟ اس نے نام لے کے کہا کہ تشیعوں کے اندر خمینیات داخل ہو گئی ہیں اور تمہارا کام تشیعوں سے خمینیات کو باہر نکالنا ہے. یہ علماء, ان میں کچھ عراقی علماء تھے معروف, کچھ عرب ممالک کے تھے, اور ایک بڑی تعداد ان کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے علماء تھے مؤمم ابا کبا میں. ان کی دو کانفرنسیں ہو چکی تھی, تیسری کانفرنس ان کی ابھی اسی جولائی میں ہونا تھی, اب مجھے خبر نہیں اس تیسری کانفرنس میں اسی کو آنا تھا, دوسری کانفرنس میں بھی اسی نے تقریر کی ہے. اس کی تقریر اس کمیٹی کے اندر یا اس انجمن کے اندر دونوں اس کی تقریریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں, دکھائی جا سکتی ہیں آپ کو. دوسری کوشش تقریباً یہ بھی دو یا ڈھائی سال پہلے کا واقعہ ہے, میرے ذہن میں اب تاریخیں نہیں رہتی, ممکن ہے زیادہ ٹائم ہوا ہو یا کم ہوا ہو. قطر کے اندر, خلیجی ملک قطر, قطر کے اندر عرب شیعہ سرکردہ افراد اور بعض علماء, قطر کے اندر اجلاس ہوا. قطر میں امریکی اڈا ہے اس وقت, ایک اڈا بڑا بحرین میں ہے, ایک اڈا ان کا بڑا قطر میں ہے. اس چھونی کے اندر ان کا اجلاس ہوا, صرف عرب شیعہ تھے اس میں, دوسرے نہیں تھے, کسی اور ملک کا نہیں تھا. ان کو بلا کر یہ کہا گیا کہ عرب طالب علم, عرب شیعہ قوم کے طلبہ قم کیوں جاتے ہیں درس پڑھنے کے لیے؟ یہ حوزہ قم کا عرب طلبا نہ جائیں اور کسی عربی ملک کے اندر حوزہ بناؤ, جہاں مرضی ہے بناؤ, کویت میں بناؤ, سوریا میں بناؤ, کسی اور ملک میں جہاں بنانا چاہتے ہو بناؤ, اور کوشش کرو کہ کوئی عرب طالب علم شیعہ قوم کا قم پڑھنے کے لیے نہ جائے. چونکہ جب یہ قم جاتا ہے پڑھنے کے لیے, یہ وہاں سے آلودہ فکر لے کے آ جاتا ہے, خمینی کی فکر لے کے آ جاتا ہے, اور پھر انہیں کہا کہ یہ آپ کے مذہب کے لیے بھی خطرہ ہے, آپ کی حکومتوں کے لیے بھی خطرہ ہے, اور ہمارے لیے بھی پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں یہ طلبہ جو قم سے پڑھ کر آتے ہیں. کہا کہ انہیں قم مت جانے دو. اور اس کے بعد بھرپور کوششیں شروع ہو گئی کہ حوزہ علمیہ قم کے مقابلے میں حوزہ بنایا جائے اور تمام عرب طلبہ اس حوزے کے اندر جائیں. یہی کوشش پاکستان میں ہوئی, صدر لغاری جب تھے تھوڑے سے عرصے کے لیے, فاروق لغاری پریزیڈنٹ بنے, یاد ہے یا نہیں ہے؟ زمانہ یاد ہے اکثر کو, کچھ عرصے کے لیے بنے پھر انہیں ہٹا دیا گیا تھا. اس دوران ملکی حالات بہت خراب تھے, شیعہ علماء کا ایک وفد, پاکستانی شیعہ علماء کا ایک وفد صدر لغاری سے جا کر ملا اور شکایت کی کہ شیعہ کا قتل عام ہو رہا ہے اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی, جبکہ حکومت کو پتا بھی ہے کہ کون ملوث ہے اور کون کر رہا ہے. صدر نے, پاکستان کے پریزیڈنٹ نے جواب دیا کہ یہ دو طرفہ ہے, یک طرفہ نہیں ہے, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ آپ کے خلاف کون کام کر رہا ہے اور ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ آپ کی طرف سے کون کر رہا ہے. اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نے ان شیعہ علماء سے کہا کہ یہ اس وقت ختم ہوگی یہ جنگ, یا اس وقت حالات درست ہوں گے کہ جب آپ کے طلبہ, آپ کے قوم کے بچے قم جانا چھوڑ دیں, قم نہ جائیں پڑھنے کے لیے. اور پھر اس نے پوچھا کہ پہلے تم قم نہیں جایا کرتے تھے, اب کیوں جاتے ہو قم؟ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ پہلے نجف کا حوزہ تھا, ہزار سالہ میراث تشیع, وہ عظیم مبارک حوزہ جس کی برکات سے پوری دنیا میں تشیع پھیلا اور جید علماء و فقہا پیدا ہوئے نامدار, لیکن صدام نے طاغوت نے آ کر وہ حوضہ اجاڑ دیا، ختم کر دیا. ان علماء نے کہا کہ صدام ہے وہاں پر، صدام نہیں اجازت دیتا. اس وقت پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو صدام سے خصوصی اجازت لے کے دے دیں کہ پاکستانی طلبہ کو ایڈمیشن ملے وہاں پر، تو پھر تم وعدہ کرتے ہو کہ اپنا کوئی طالب علم قوم نہیں بھیجو گے؟ ان علماء نے سادگی میں ہاں کر دی، کہہ دیا کہ ہاں اگر آپ یہ اجازت لے کے دے دیں تو ہم قوم طلبہ نہیں بھیجیں گے. تو جو فرمائیں ابھی، ایک تشیع انہیں پسند ہے، طاغوت کو پسند، امریکہ کو پسند، ایجنسیوں کو پسند. تشیع کون سا؟ تشیع امریکہ کا پسندیدہ تشیع، شہنشاہ رضا شاہ کا پسندیدہ تشیع، رضا خان کا، شاہ ایران کے باپ کا پسندیدہ تشیع. کون سا تشیع؟ وہ تشیع جس میں حرکت نہ ہو، جس میں بیداری نہ ہو، جس تشیع میں وہ روح کربلا موجود نہ ہو، روح عاشورا موجود نہ ہو، وہ تشیع جس میں رسم عاشورا ہو لیکن رزم عاشورا نہ ہو. وہ تشیع ان کا پسندیدہ تشیع ہے. امام خمینی نے آ کر فرمایا کہ ماں ہر سے داری مس کربلا داری مر سید شہدا داری. امام نے فرمایا میں نے جو کچھ سیکھا ہے کربلا سے سیکھا ہے، سیرت سید الشہداء سے سیکھا ہے. انہیں یہی پسند نہیں تھا کہ وہ تشیع جو خمینی نے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے یہ درست تشیع نہیں ہے. امام اس لیے فرماتے تھے کہ ہر دور میں اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا گیا. ایک زمانے میں نبی کے اسلام کے مقابلے میں، علی کے اسلام کے مقابلے میں، اہل بیت و ائمہ کے اسلام کے مقابلے میں بنو امیہ کا اسلام لایا گیا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. میں جو آپ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی بات کو اس وجہ سے نہ مانو کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ ایک طالب علم میں ممبر پہ بیٹھ کے کالا ماما باندھ کے اور یہ بات کر رہا ہے پس صحیح کر رہا ہوگا. نا، غور کرو ان باتوں کے اندر، مطالعہ کرو ان باتوں کے اندر، پڑھو جا کر، تصدیق ڈھونڈو ان باتوں کی. اگر درست لگے تو ان کو قبول کرنا، اگر تصدیق کی کہ یہ درست ہے پھر مان لینا ان کو. مطالعہ کرو جا کر، ائمہ کے مقابلے میں اسلام لایا. ایک اسلام کے مروج ائمہ تھے، ایک اسلام کے مروج حکمران تھے. بنو امیہ نے، توجہ کریں اس عدد پر ذرا، یہ حیران کن عدد ہے، بنو امیہ نے 9 لاکھ، 9 لاکھ، 9 لاکھ بہت بڑی عدد ہے. بنو امیہ نے 9 لاکھ ممبر بنائے، 9 لاکھ خطیب پرورش کیے، 9 لاکھ خطیب پالے، 9 لاکھ ممبروں پر 9 لاکھ خطیب بٹھائے تاکہ امام صادق اور امام حسین کے دین کے مقابلے میں آ کر لوگوں کو دین بتائیں. 9 لاکھ خطیبوں نے دین کے مقابلے میں دین پیش کیا ہے، اسلام کے مقابلے میں اسلام پیش کیا، کفر نہیں پیش کیا. وہ 9 لاکھ خطیب یہ نہیں کہتے تھے کہ سجدے چھوڑ دو، نمازیں چھوڑ دو، ذکر چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، نہ، وہ کہتے تھے نماز پڑھو، روزہ پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. لیکن کون سا حج کرو؟ وہی حج جو آج ہو رہا ہے. آج کون سا حج ہو رہا ہے؟ آج کون سی رسم حج ادا ہو رہی ہے؟ آپ میں سے انشاءاللہ بہت سارے حاجی ہوں گے اور باقی کو بھی خدا نصیب کرے انشاءاللہ. چائنا حج، میں اس کا نام رکھتا ہوں چائنا حج. اگر شک ہے تو حاجی جب واپس آتا ہے اس کا صندوق بکسہ کھول کے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چائنا حج ہے یا ابراہیمی حج ہے. ہر چیز چائنا کی ہے، تبرکات چائنا کے، تسبیحیں چائنا کی، جا نمازیں چائنا کی، ہر چیز چائنا کی. اور ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سجدگاہیں بھی چائنا نے بنانا شروع کر دی ہیں، سجدگاہیں بھی چائنا نے بنائی ہیں. قرآن چائنا نے بنایا، جو علماء نے، فقہا نے، ہمارے فقہا نے ممنوع قرار دیا ہے کہ یہ چائنا کا بنا ہوا قرآن اس سے استفادہ نہیں کرنا, ڈیجیٹل قرآن ممنوع قرار دیا اسے استفادہ فقہا نے. یہ چائنا حج کر کے آ جاتے ہیں, اس وقت بھی حج کراتے تھے, یا بنو امیہ کا حج یا بنو عباس کا حج, رسول اللہ کے دین کا حج انجام نہیں دیتے تھے. رسم حج تھی, روح حج نہیں تھی. ہر دور میں اسلام کے مقابلے میں اسلام آیا, ہر دور میں. اور سب سے کامیاب حربہ, امام خمینی فرماتے ہیں سب سے کامیاب حربہ اسلام کو گوشہ نشین کرنے کے لیے, اسلام کو سرکوب کرنے کے لیے اور اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین حربہ اسلام ہی ہے. جعلی اسلام کے نام پر حقیقی اسلام سے لوگوں کو دور کر دو. اس لیے امام نے فرمایا اپنے تمام خطبات میں ہمیشہ یہ تاکید کرتے رہے کہ دو اسلام ہیں, اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امریکی اسلام. امریکی اسلام یعنی جو امریکہ کو بہت پسند ہے, امریکہ اس کے لیے مدد بھی کرتا ہے, تعاون بھی کرتا ہے اور بہت کچھ بنا کے دیتا ہے. ایسے حوزے موجود ہیں, مدارس علمیہ, بڑے بڑے مدارس علمیہ, میں نام نہیں لیتا یہاں پر, لیکن موجود ہیں, پروف کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس حوزہ علمیہ کا سنگ بنیاد امریکی سفیر نے رکھا ہے. حوزہ علمیہ کی بنیاد امریکی سفیر نے رسمن, ویڈیو موجود ہے, فوٹو موجود ہے, اخباروں کی کٹنگ موجود ہے, امریکی سفیر نے اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھا ہے, دعا بھی کی ہے. افغانستان میں علماء اکرام کی ایک میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے امریکی سفیر بلایا اور اسے مشکلات اپنی بیان کی کہ یہ ہماری مشکلات ہیں, یہ مشکلات حل. اس میٹنگ میں شریک آدمی نے مجھے بتایا یہ بات, کسی راوی یا واسطے کے ذریعے سے نہیں پہنچی, اس شخص نے یہ نقل کیا. کہا کہ اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اسے ہم نے کہا کہ یہ ہماری مشکلات ہیں, آپ کچھ مدد کرو ہماری. اس نے ایک گھنٹہ پورا درس اخلاق دیا, ایک گھنٹہ پورا درس اخلاق دیا. اس نے کہا صبر سے کام لو, برداشت سے کام لو, ہمت سے کام لو اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. وہ اس نے درس اخلاق دیا, ہماری حوصلہ افزائی کی, ہماری ہمت بنائی. اس نے کہا گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو, یہ مشکلات عارضی ہیں, دور ہو جائیں گی تمہاری. امریکی سفیر آ کر درس اخلاق دے رہا ہے. عزیزان یہ ہے یہ سلسلہ. ہر ملک کے اندر, ہر طبقے کے اندر شکاری, درندے شکاری کمین لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ہم اگر ایک لحظے کے لیے غافل ہوئے, رفتم کے خارز پاکشم محمل نہان شد از نظر, یا محمل از نظر دور شد, ایک لحظے غافل گشتم و صد سال راہم دور شد, ایک لحظے کی غفلت سے سو سال دور ہو گئے ہم. بصیرت کی ضرورت ہے اس زمانے میں رہنے کے لیے, اس زمانے میں, ماڈرن زمانے میں رہنے کے لیے. کافی نہیں ہے کہ آپ گھر میں ڈش لگا لیں, ایک موبائل خرید لیں اور گاڑی خرید لیں اور کہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے. اتنا کافی نہیں ہے ماڈرن زمانے میں رہنے کے لیے. ماڈرن زمانے کی مشکلات بھی ماڈرن ہیں, ماڈرن زمانے کی سازشیں بھی ماڈرن ہیں, ماڈرن زمانے کی بصیرت بھی زیادہ ماڈرن چاہیے تاکہ سمجھ سکیں کہ ہو کیا رہا. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کو کہاں پہنچا دیا گیا, کس رسوائی میں پاکستان کو پہنچا دیا گیا. آج پاکستان کی کوئی آبرو نہیں پوری دنیا کے اندر. یہ انہوں نے میڈیا کا ہیرو بٹھایا اسامہ اور مدت تک اس کو اپنے پاس رکھا چھپا کر، آخر جب وہ مر گیا اس کا مردہ لے کر آئے پاکستان میں ایبٹ آباد میں آ کر ڈرامہ رچا کے چلے گئے، پاکستانی فوج کی توہین، پاکستانی حکومت کی توہین، پاکستانی ملت کی توہین، ایسے مخمصے میں ڈال دیا کہ اب دنیا کو کیا جواب دیں کہ ہمیں پتا تھا یہ تھا وہاں یا پتا نہیں تھا، اگر کہیں پتا تھا تو بھی رسوا، کہیں پتا نہیں تھا تو بھی رسوا۔
اسلام کا دشمن
امریکہ،
میرے ملک کا دشمن
امریکہ،
آن کا دشمن
امریکہ،
آن کا دشمن
امریکہ،
ایمان کا دشمن
امریکہ،
ایمان کا دشمن
امریکہ،
مردہ باد مردہ باد
امریکہ، مردہ باد
مردہ باد مردہ باد
امریکہ، مردہ باد
مردہ باد مردہ باد
اسرائیل، مردہ باد۔
یہ سب کچھ ہو رہا ہے عزیزان ایمان، جوانان عزیز، مومنین کرام، یہ سب کچھ آپ کے مذہب، آپ کے وطن کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ، آپ کی قوم کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں پیچیدہ زمانہ ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کون سا اسلام۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم مستضعفین زمین کو، زمین میں جو کمزور ہیں، زمین میں جن کو دبا کے رکھا گیا ہے، زمین میں جن کو ضعیف رکھا گیا ہے، زمین میں جن کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ہم ان کو اٹھائیں گے، اور اٹھا کر کہاں پہنچائیں گے، ان کو امامت عطا کریں گے، ان کو قیادت و سرپرستی عطا کریں گے، اور ان کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ لیکن ان مستضعفین کو پہلے امامت کا سبق پڑھنا پڑے گا، پھر امامت کی مشق کرنی پڑے گی، پھر امامت کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ ہم نے وہ سبق پڑھنا ہے جو امامت کا سبق ہے۔ یہاں میں آج ایک نقطہ اٹھاتا ہوں، ابھی وقت گزر چکا ہے، اس عرض آج کرتا ہوں آپ کی سوچ کے لیے کہ آپ ذرا گھر میں جا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے اس نقطے پر، پھر کل انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ عزیزان، آج احکام اسلام تقریباً اس سے ہم آشنا ہیں، احکام اسلام سے، خواہ وہ عبادت کے احکام ہوں، معاملات کے احکام ہوں، حرام و حلال کے احکام ہوں، زندگی کے اور شعبوں کے متعلق احکام ہوں، جائز و ناجائز، اگر عمل نہیں بھی کرتے لیکن کم از کم معلوم ہے، علم ہے ہمیں، طہارت نجاست کے احکام، واجب مستحب کے احکام، حرام و مکروہ کے احکام، جائز و ناجائز کے احکام، محرم و نامحرم کے احکام، یہ احکام کسی حد تک ہمیں معلوم ہے، اور الحمدللہ اس خطے میں احکام سے آشنائی کے لحاظ سے پاکستان میں شاید کوئی اور خطہ ایسا نہ ہو کہ جہاں پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اس لحاظ سے یہاں کے علماء قابل قدر و قابل ستائش ہیں، اور دل سے دعا نکلتی ہے ان علماء کے لیے کہ جنہوں نے اتنی خدمت کی کہ بچے بچے کو احکام سے آشنا کیا ہوا ہے۔ خدا حفظ کرے ان علماء کو، اور جو گزر گئے ہیں اس دنیا سے خدا رحمت کرے ان کے اوپر، علماء نے زحمت کی ہے یہ احکام ہم تک پہنچا دیے، اب ہم عمل نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن معلوم ہے ہمیں۔ لیکن بہت سارے احکام عزیزان ایسے ہیں کہ اگر ہم عمل کرنا بھی چاہیں نہیں کر سکتے۔ اگر آج بہت سارے احکام پر آج آپ عمل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی ذہن میں ایسا عمل حکم آ رہا ہے جس پر اگر آپ عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے؟ کسی کے ذہن میں کوئی ایسا حکم آ رہا ہے شرعی؟ جہاد، آغا کہہ رہے ہیں جہاد کا حکم ہے، اگر عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی حکم آ رہا ہو؟ عدالتی نظام، اگر چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیں تو نہیں کاٹ سکتے، اگر زانی و زانیہ کو سنسار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اگر قصاص لینا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ عدالتی نظام ہے، اسلامی احکام کی بات کر رہا ہوں، نہ پاکستان کی عدالتوں کی بات۔ پاکستانی عدالتوں کے قانون بھی ایسے ہی ہیں، ان پر بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ صرف کاغذ پر ہی لکھے ہوئے ہیں۔ شیعہ قوم کا سب سے بڑا قاتل صفاق قاتل گزشتہ ہفتے اسی عدالت نے آزاد کر دیا بری کر کے تمام مقدمات سے. وہ قاتل جس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں اور اگر مجھے چھوڑا گیا میں پھر ان کو قتل کروں گا, اعتراف جرم عدالت میں جج کے سامنے جس قاتل نے کیا اس کو کہتے ہیں جی شواہد کافی نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. اس کو خبر سنی ہے نا آپ نے. آج ایک اور جگہ مجلس میں گئے وہاں مومنین سے پوچھا, انہیں پتہ نہیں تھا, انہوں نے خبر نہیں سنی تھی. الحمدللہ سکردو میں آپ نے خبر سنی ہوئی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا, کسی نے کوئی بیان نہیں دیا. یہ وہ شخص تھا جو سب سے بڑی صفاق دہشت گرد تنظیم کا بانی تھا. یہ اس کو کھلے بندو آزاد کیا, آزاد کرنے کے بعد اس کے گلے میں ہار ڈالے گئے, جیل سے جب لے کے گئے مسلح سینکڑوں افراد ممنوع اسلحہ لے کر اور اس کو لے کر گئے ایک لشکر کی صورت میں, ایک ریلی نکال کر اتنے بڑے مجرم اور قاتل کو پاکستان کی عدالت سے لے کر چلے گئے. یہ ہماری عدالتوں کا نظام ہے. لیکن میں اسلامی احکام عدالت کی بات کر رہا ہوں, عدالت کے اسلامی جو احکام ہیں ان پر اگر ہم آج عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. آپ اسلام کے معیشتی احکام, اقتصادی احکام, سود اور ربا کے احکام اگر ان پر عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, کیونکہ آج آپ بینکنگ کو بائی پاس نہیں کر سکتے. سب آدمی بینکنگ کے ذریعے سے ہی گزر اوقات کر رہے ہیں, یا خود بینک کے ملازم ہیں, یا بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, یا بینک کے تھرو کوئی کام کر رہے ہیں. بینک ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. اگر کوئی کام بھی کرنا چاہیں بلاخر اس سودی نظام سے گزر کے ہی کرنا پڑتا ہے. آج بہت سارے علماء کے اکاؤنٹ بھی بینکوں کے اندر ہی ہیں اور اسی نظام کے اندر وہ بھی چل رہے ہیں. یہ حکم اسلام اتنا بڑا کہ ربا حرام ہے, اس سے بچنا کے لیے آج اگر چاہیں بھی تو ہم نہیں بچ سکتے, اور بغیر ربا کے اگر زندگی بسر کرنا چاہیں نہیں کر سکتے, مشکل میں پڑ گئے ہیں آج ہم. یہ احکام بہت سارے احکام فقہ پوری اٹھا کے دیکھ لیں, اکثر احکام اسلام آج ان پر اگر ہم عمل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ایک گیپ ہے موجود اسلام کو سمجھنے میں, ایک خلا پیدا ہوا ہے. وہ کیا؟ اسلام نے یہ سمجھا, ہمیں یہ پڑھایا گیا, ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسلام کے اندر فقط احکام ہی ہیں, لہذا جب ہم احکام پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا اسلام پڑھ لیا ہے. جب احکام سیکھ لیتے ہیں یعنی ہم نے سارا اسلام سیکھ لیا, جبکہ احکام دوسرے درجے پر آتے ہیں. احکام سے پہلے احکام کا میدان اسلام نے بنایا ہے کہ جہاں پر احکام پر عمل کیا جا سکے, عمل کرنا ممکن ہو, اس شعبے کا نام ہے نظام اسلام. نظام اسلام پہلے آیا, احکام اسلام بعد میں آئے ہیں. آج عدالتی احکام پر ہم عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عدالتی احکام عدالتی نظام کے لیے آئے ہیں. معیشتی احکام, حرام و حلال کے احکام معیشتی نظام کے لیے آئے ہیں. یعنی نظام بھی اللہ کا ہو, حکم بھی اللہ کا ہو. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ احکام اللہ کے ہمارے پاس ہیں, نظام مغرب کا ہے. عدالتی نظام برطانیہ کا, احکام ہمارے پاس اسلام کے. معیشتی نظام سرمایہ داری شیطانی نظام, احکام اسلام کے. ان احکام اسلام کو اس نظام کے اندر عمل کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر سکتے. علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مولانا آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. میں جاتا ہوں مغرب میں, جاتا ہوں وہاں پر مجھے کھانا کھانا پڑتا ہے, وہاں پر مجھے نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑتا ہے, وہاں پر مجھے اس کے ساتھ ایک کمرے میں مل کر جاب کرنا پڑتی ہے, تو آپ بتاؤ کہ میں کیسے زندگی بسر کروں. آج علماء کا کام کیا رہ گیا ہے کہ فقط مومنین کو ایڈجسٹمنٹ کے طریقے بتانا کہ کس طرح غیر اسلامی نظام میں تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو, غیر اسلامی نظام میں کس طرح سے اپنے آپ کو ہمانگ کر سکتے ہو, کس طرح سے اپنے آپ کو اس میں فٹ کر سکتے ہو. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کارنامے انجام دیے عزیزان، وہ ابھی وقت لگے گا، دنیا سمجھے گی آ کر کہ اس عظیم ہستی اور اس عظیم مجتہد نے کیا کیا ہے. انہوں نے آ کر اسلام کا وہ فراموش شدہ چیپٹر دوبارہ کھولا اور بتایا ساری دنیا کو اور علماء کو خطاب کر کے کہا، اے علماء اسلام، خدا نے احکام سے پہلے نظام بنائے ہیں، پہلے نظام سمجھو پھر اس نظام کے احکام سمجھو. ہم نظام چھوڑ کر سیدھے احکام پہ چلے گئے، احکام پڑھتے ہیں، احکام پڑھاتے ہیں، احکام منتقل کرتے ہیں ایک دوسرے پر. پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا اس کو کیا کرنا ہے، پڑھانے والے کو بھی نہیں پتا اس کو کیا کرنا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے. یہ احکام پڑھنے سے ثواب، ثواب کے لیے پڑھ بھی رہے ہیں، ثواب کے لیے پڑھا بھی رہے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ احکام ثواب کے لیے نہیں، نفاذ کے لیے نازل کیے تھے. نفاذ کے لیے نازل کیے تھے. ہر حکم نظام چاہیے اس کو. ٹریفک کے قوانین کہاں نافذ ہوتے ہیں؟ ٹریفک کے نظام میں. پہلے روڈ ہو، پہلے چوک ہو، پہلے گاڑی ہو، پہلے کوئی ٹریفک پولیس ہو، پہلے کوئی نظام ہو ٹریفک کا، پھر اس کے اندر ٹریفک کے قوانین ہیں. آپ چڑھتے ہیں پہاڑی کے اوپر اور پہاڑی کے اوپر ٹریفک سارجنٹ آ کے آپ کا چالان کاٹ دے. اب آپ پوچھو بھی کیا ہوا، میرا چالان کیوں کاٹا؟ وہ کہے چونکہ ٹریفک کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو ادھر جائے چالان کاٹ دو. اب آپ کہیں گے اس چالان کی یہاں کیا ہے، میں نے نہ گاڑی چلائی ہے، نہ روڈ ہے، نہ گلی ہے، نہ سڑک ہے، نہ پارک کیا، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، میرا چالان کیوں کاٹ رہے ہو تم؟ ٹریفک قوانین کے مطابق چالان اس وقت کٹے گا جب میں نظام ٹریفک کی خلاف ورزی کروں، اس وقت یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ ان احکام کے تحت زندگی بسر کرو، ان احکام کو نظام چاہیے. ہم نظام بھول گئے، احکام پکڑ لیے. ہماری مشکل یہ ہے آج، یہ احکام لے کر ہم خوش ہیں کہ مسلمان ہیں اور متدین ہیں. اللہ نے وعدہ دیا ہے، میں مستضعفین زمین کو امامت کا درجہ دوں گا، انہیں زمین کا امام و وارث بناؤں گا، لیکن پہلے مستضعفین کو درس امامت پڑھنا ہوگا. درس امامت پڑھنا ہوگا. وہ درس امامت کیا ہے؟ درس امامت سے مراد یہ نہیں کہ علی پہلے امام ہیں، حسن دوسرے امام ہیں، حسین تیسرے امام ہیں. یہ درس سب نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود زمین کی امامت ان کو حاصل نہیں ہو سکی. آئمہ کی ترتیب، ناموں کی ترتیب سب کو پتا ہے، لیکن آئمہ کے پیروکاروں کو آج تک امامت نصیب نہیں ہو سکی، بلکہ جہاں ان کو امام بنایا جاتا ہے وہاں بھی ملازمت شروع کر دیتے ہیں. جس مسجد میں انہیں امام لگایا جاتا ہے وہاں پر بھی ملازمت شروع کر دیتے ہیں، چونکہ سبق امامت پڑھا ہی نہیں ہے. سبق امامت کیا ہے؟ سبق امامت یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا، اس نظام کا نام ہے نظام امامت و امت. سبحان اللہ. پہلے امامت کو ایک نظام کے طور پر پڑھو، امامت کو ایک نظام کے طور پر سمجھو، پھر اس نظام کے اندر آ کر سبق امامت پڑھو، نظام امامت کو مشق کرو، پھر اس کے بعد خدا تمہیں زمین کی امامت عطا کرے گا. مستضعفین پہلے سبق امامت تو پڑھیں، ضروری ہے ہم دین کو اس طرح سے سیکھیں جس طرح سے خدا نے مقرر کیا ہے، نہ اس طرح سے سیکھیں جس طرح کانٹا بدلنے والوں نے بدل کے ہم تک پہنچایا ہے. اگر مستضعفین زمین امامت کا سبق پڑھ چکے ہوتے، خدا شاہد ہے آج اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، اور آج ظہور کا زمانہ نزدیک ہوتا، آج آخری نبرد کے لیے، باطل کے ساتھ آخری نبرد کے لیے زمانہ قریب آ چکا ہوتا، لیکن ہم نے اپنا سبق نہیں پڑھا، ہم کسی اور طرف نکل گئے. کربلا امت کو پیرالل راستوں سے ہٹا کر خط رسول پہ لانے کا نام ہے، اور کربلا طاغوت کے نظام سے امت کو نکال کر نظام الہی میں لانے کا نام ہے. سید الشہداء نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی؟ آج ایک سوال میں لکھا ہوا، کسی عزیز نے لکھا ہے کہ کیا امام جو آپ نے ام سلمہ کی روایت پڑھی ہے، کہتے ہیں کل جو پڑھی ہے اس سے لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا میں شہید ہو جاؤں گا. جی بالکل یقین تھا میں شہید ہو جاؤں گا، اپنے انجام کا بھی علم تھا، اپنے مقصد کا بھی علم تھا. یوں تو نہیں کہ جب انسان کو موت کا علم ہو تو پھر انسان موت سے بھاگ جائے، یہ تو فریضہ نہیں ہے. اقبال بھی فرماتے ہیں کہ سود و زیاں سے ماورا ہے انسان کی زندگی، سود و زیاں نہیں ہے، ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. کبھی زندہ رہنا زندگی ہے اور کبھی مر جانا زندگی ہے. یہ مر جانا بھی زندگی ہے. اور سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ذلت کے ساتھ رہنا موت ہے، عزت کے ساتھ مر جانا زندگی ہے. حقیقی حیات یہی ہے. دیکھا جب یزید وہ پیروان طاغوت امت رسول کو لے کر کسی اس راستے پر جا رہے ہیں، یہیں پر امام و نظام امامت کے ظہور کا و اظہار کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ راہ دشوار راستہ ہے. میں نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں، جناب زہرا محافظ خط رسول ہیں. خط رسول بچانا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام خط رسول بچانا ہے، اور یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اگر زہرا نہ ہوتی. اگر زہرا نہ ہوتی کسی کے بس میں نہیں تھا یہ کام کرنا، لیکن جس طرح سے زہرا نے یہ خط بچایا ہے قیامت تک بشریت کو رلاتا رہے گا وہ طریقہ. کس طرح بی بی نے بچایا؟ ایک دن مدینے میں لوگ جمع ہوئے در بتول پر اور للکارنے لگے، آوازیں دینے لگے، علی کو باہر بھیجو. یہ جملہ سننا ہے، میں ایک اور تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. ایک بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام اس نے رکھا ہے العجب ثم العجب. العجب ثم العجب، عجیب و غریب واقعات اس نے اس کتاب میں لکھے ہیں. ان عجیب و غریب واقعات میں اس نے یہ ماجرا بھی لکھا ہے، جس دن لوگ در بتول پہ حاضر ہوئے، اس کو بھی ایک عجیب واقعہ کے طور پر اس عالم نے لکھا ہے. کس طرح لکھا ہے؟ کہا ایک دن وہ تھا کہ جب نبی کی بیٹی مدینے کے ہر دروازے پر گئی جا کر دستک دیتی تھی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا. چونکہ اس دن انہیں معلوم تھا کہ آج شب فقط زہرا ہی دروازہ دستک دے سکتی ہے. کیوں آئی تھی در صحابہ پر و در امت پر؟ کیا کہنے آئی تھی زہرا؟ فقط یہ کہنے آئی تھی کہ غدیر میں رسول نے جس نظام کا اعلان کیا تھا اس کی گواہی دے دو. کوئی بھی نہیں آیا، زہرا کی آواز پہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا، سب دروازے بند رہے، ایک نے دروازہ کھولا. پوچھنے لگا بی بی کیسے آنا ہوا؟ نبی زادی فرماتی ہیں غدیر میں موجود تھے تم؟ کہنے لگے موجود تھے ہم. کہا وہ سب کچھ سنا جو رسول اللہ نے فرمایا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے. کہا تو پھر آ کر گواہی دے دو جو سنا ہے. کہنے لگے مجھے یاد نہیں رہا. اور یہ عالم کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا جب زہرا ہر دروازے پہ گئی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور ایک دن مدینے میں منادی کی گئی زہرا کا گھر جلانا ہے، سارے مدینے والے حاضر ہو گئے، سارے مدینے والے حاضر ہو گئے. ایندھن لے کر آئے، در بتول پر آ کر للکارنے لگے علی کو باہر بھیجو. علی در پہ نہیں آئے، زہرا در پہ آ گئی. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے، پوچھا بھی جاتا ہے. سن لے اس سوال کا جواب ہے. وہ سوال یہ تھا کہ علی گھر میں موجود تھے، دروازے پہ مرد آئے للکار رہے تھے، اس وقت علی کیوں نہیں آئے در کھولنے کے لیے، بی بی کیوں در کھولنے آئیں؟ یہ سوال ہے، ہر ایک کے ذہن میں ہے، جواب سن لو. اس دن علی اٹھے، علی نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، آئے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا، زہرا نے تلوار پہ چڑھا ہوا ہاتھ روک دیا. کہا علی تو نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، خیبر کا مارکہ جیتا، بدر کا مارکا جیتا، احد کا مارکا جیتا، حنین کا مارکا جیتا، ہر جنگ میں علی آپ گئے، اپنے میدان جیت لیے۔ علی یہ میدان ولایت ہے، یہ زہرا کا میدان ہے، یہ جنگ مجھے لڑنے دو، میں ایسی جنگ لڑوں گی جو قیامت تک کوئی بھول نہیں سکے گا۔ علی ایک دفعہ زہرا کی جنگ دیکھو، اس دن زہرا زوجہ بن کر نہیں آئی بلکہ علی کا شیعہ بن کر آئی، علی کا شیعہ بن کر آئی۔ کس کی حمایت میں آئی؟ شوہر کی حمایت میں نہیں آئی بلکہ ولی کی حمایت میں آئی، ولایت کی حمایت میں آئی۔ پشت در پر آ کر کہنے لگی، خبردار، جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے، زہرا دروازہ کھول دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ ابھی دھمکی دی تھی، جواب سنے بغیر دروازے پر آگ لگا دی، آگ کے شعلے لپکنے لگے، مدینے کے اندر دھواں اٹھنے لگا۔ در بتول جس پر جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے، جس پر ملک الموت اجازت لے کر آتا تھا، آج امت کی جہالت کی آگ اور شعلے بھڑک رہے ہیں، اور امت آ کر پوچھتی نہیں زہرا کے گھر میں آگ کیسے لگ گئی۔ ابھی دروازہ گرنے بھی نہیں پایا تھا، ایک لائن نے ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا، در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اجرکم ربکم، اجرکم ربکم، جزاکم ربکم، آواز آئی الیہ الیہ یا فضا، فضا آئی، بتول کو اٹھانا چاہا، ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا ہوا تھا، فضا کو کیا کہا، فضا ذرا اپنا کان میرے منہ کے نزدیک کرو، فضا نے کان نزدیک کیا، کہا فضا علی کو باخبر نہ ہونے دینا، زہرا زخمی ہو گئی ہے، محسن شہید ہو گئے، علی کو باخبر نہ ہونے دینا۔ کیوں بی بی، کیوں علی کو پتا نہ چلے؟ اس لیے کہ علی پہلے بڑا مظلوم ہے، علی تنہا ہے، ایک ہی شیعہ، ایک ہی پیروکار تھا، وہ بھی زخمی ہو گئی، علی مایوس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا عزیزو؟ یہ لوگ گزرے، دروازے سے گزر کر، سین سے گزر کر علی تک پہنچ گئے، علی کو لے کر باہر آ گئے، لیکن ایسی کیفیت میں لے کر آئے میں کبھی بیان نہیں کر سکا، آپ کے مولا کو کیسے لے کر آئے، بس یہی سن لو، اندازہ لگا لو کہ ایسی کیفیت میں آپ کے مولا کو لے کر آئے کہ زہرا کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا، اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، علی کے دامن پہ ڈال دیا، اور کیا فرمانے لگی، خبردار، جب تک زہرا زندہ ہے علی کو لے کر نہیں جا سکتے، علی کو لے کر نہیں جا سکتے۔ ایک لائن جو اس وقت مدینے میں نہیں تھا، بعد میں لوٹ کر آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میں نے سنا کہ دختر نبی نے علی کا دامن تھام لیا تھا، پتہ کیسے چھڑایا؟ یہ جواب دیتا ہے، یہ خود ماجرا سناتا ہے، میں نے کیسے دامن چھڑایا، کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف چند قدم کھینچا، لیکن زہرا کا ہاتھ اتنا مضبوط پڑا تھا کہ ریت پر گسٹتی چلی آ گئی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہتا ہے میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میرے نزدیک کنفس پڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا، اور زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا، نیلے زخم والا ہاتھ لہرا کر فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگارا بحق محمد و آل محمد، بحق مظلومیت زہرا و علی، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جن مومنین کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، پروردگارہ ایک التماس دعا ہے، ایک والدہ اسپتال میں داخل ہیں، ایک مریض اسپتال میں داخل ہیں، زیر علاج ہیں، ان کی صحت کے لیے مومنین سے التماس دعا کی گئی ہے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جملہ مرزا اسلام سمیت مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگارہ جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما. اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما. مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما. مظلومین یمن کو نجات عطا فرما. مظلومین مصر کو کامیابی عطا فرما. مظلومین لیبیا کو کامیابی عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت مظلوم کشمیر کو آزادی عطا فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. مرہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت نہ امنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص بحرین میں, پارا چنار میں اور دیگر مقامات پر, ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما. بقیت اللہ العظم ولی اعظم کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے التماس سورہ فاتحہ کی گئی ہے, مغفرت کے لیے. ایک والدہ کسی نے دعا کی, ان کی والدہ مرحومہ ہیں. اور مومنین کے لیے, وبالخصوص شہداء کے لیے, وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.